قد بغضاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے حدیث ہرقل پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ گفتگو وقت کے دو بہت بڑے کافروں کے درمیان ہے. ایک طرف سلطنت روما کا فرما روا ہرقل ہے، اور اس کے سامنے کفار قریش کا بہت بڑا سردار ابو سفیان ہے. ہرقل کے پاس نبی علیہ السلام کا خط پہنچ چکا تھا، اور وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے ابو سفیان کو، جو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ روم میں موجود تھے، اپنے دربار میں بلا لیے. یہ 30 افراد تھے، ہرقل کے دربار میں پہنچ گئے. ہرقل نے پوچھا: ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل، تم میں سے وہ شخص کون ہے جو باعتبار نسب کے اس شخص کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ کون شخص؟ الذي يظن، جس کا یہ دعویٰ ہے، انه رسول اللہ، کے وہ اللہ کا رسول ہے. جس شخص نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، باعتبار نسب تم میں سے اس کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں. ہرقل کا یہ سوال اس کی ذہانت کی دلیل ہے، کیونکہ نسبی تعلق جو ہے وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ معرفت کی دلیل ہے. کسی شخص کے بارے میں عام لوگ اس قدر نہیں جانتے جس قدر رشتہ دار زیادہ جانتے ہیں، تو وہ زیادہ سنجیدگی سے معلومات چاہتا تھا. لہذا اس نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ رشتہ کس کا قوی ہے، اور باعتبار نسب کے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں ہوں. ابو سفیان کا کہنا ہے کہ اس وقت میں واحد وہ شخص تھا جو عبد مناف کی اولاد میں سے تھا. عبد مناف نبی علیہ السلام کا چوتھا دادا ہے. گویا ابو سفیان کا نسب نبی علیہ السلام کے نسب سے چوتھے دادے پر مل جاتا ہے. نبی علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف نبی اسلام کا چوتھا دادا ہے. اور ابو سفیان کا نسب اس طرح ہے، ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد المطلب ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف. تو بنو عبد مناف ہے، اور یہ رشتہ ابو سفیان کا نبی اسلام کے ساتھ ہے. تو آج ہرقل نے حکم دیا کہ اب نوح منی، اس شخص کو یہ ابو سفیان کو میرے بالکل قریب بٹھا دیا، یعنی اس میں شدت حرص ہے، وہ اس خط کو پڑھ کر یہ کہہ اٹھا تھا کہ اس جیسا خط میں نے آج تک نہیں دیکھا. چنانچہ ابو سفیان کو بالکل قریب بٹھا لیا اور کہا کہ قربوا اصحابہ، جو اس کے قافلے کے دیگر ساتھی ہیں انہیں بھی بالکل قریب بٹھا دو. بدا علیہم عند ظہرہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت کے پیچھے بٹھا دو، سامنے نہ بٹھا دو. جب یہ بات کرے تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو دیکھ نہ رہا ہو، یہ بھی اس کی ذہانت ہے کہ بعض اوقات بندہ جھوٹ بولنے پر آتا ہے اور ساتھیوں کو دیکھ رہے، اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹ بولنے لگا، تو ساتھیوں کو اشارہ کر سکتے کہ تم یہ بات سن لو اور خاموش رہو. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ جھوٹ بولے گا اور ساتھیوں کا چہرہ سامنے ہوگا، ہو سکتا ہے ساتھی شرما جائیں کہ اپنے دوست کی ہم تردید نہ کریں اور اپنے دوست کو نہ جھوٹ لائیں. چنانچہ اس طرح بٹھاؤ کہ دوران گفتگو ابو سفیان ان میں سے کسی کا چہرہ نہ دیکھے اور اس کے ساتھ ہی ابو سفیان کا چہرہ نہ دیکھے. یہ ایک قسم کا بہت بڑا امکان پیدا کرنا ہے جھوٹ سے بچنے کا. اور پھر ساتھ ہی ہرقل نے ابو سفیان کے دوستوں سے کہا، ساتھیوں سے کہا کہ انی صاعد ھذا الرجل، میں اس شخص ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنے والا ہوں، کچھ سوال کرنے والا ہوں. ان کذبنی فکذبوہ، اگر اس نے کہیں کوئی جھوٹ بولا تو تم فوراً مجھے بتانا، اس کی نشاندہی کرنا اور اس کی تکذیب کرنا. ابو سفیان کا کہنا ہے کہ فواللہ، اللہ کی قسم، لو ذا الحیاء من ان یأثر علی کاذبا لکذبت عنہ، اگر حیا نہ ہوتی، شرم نہ ہوتی اس بات کی کہ کل تاریخ میں میری طرف جھوٹ منسوخ کیا جائے گا، لکذبت عنہ، میں جھوٹ بولتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت ہمارے سینوں میں، دل و دماغ میں اس قدر رچ بس چکی تھی کہ اس کے لیے میں جھوٹ تک بولنے پر آمادہ تھا. لیکن یہ سوچ کر کہ اگر ہرقل کے دربار میں میری تقدیر ہوئی تو ایک مستقل جھوٹ میرے نام پہ لگ جائے گا، اور یہ بدنامی، مجھے شرم آ گئی، اور میں نے یہ طے کر لیا کہ جو بھی جواب دوں گا سچا دوں گا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ کی تہمت یا جھوٹ کی شہرت، اسے واقعتا برا سمجھا جاتا تھا اس جاہلی معاشرے میں بھی. وہ بھی جھوٹ سے خائف تھے اور جھوٹ سے بچتے تھے، جھوٹ سے ڈرتے تھے، اور جھوٹ ایک برائی تھی، ایک خامی تھی، ایک عیب تھا. یہ بات وہ اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے
حالانکہ وہ ظاہری معاشرہ ہے. جس سے جھوٹ کی برائی اور مذمت ثابت ہوتی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے المؤمن لا يكذب. مومن سے یہ توقع ہے کہ وہ ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. ایک شخص اگر مومن ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے تو اسے اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے, کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یاد مل کر جھوٹ سے بچو. فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. اس لیے کہ جھوٹ گناہوں کا راستہ کھولتا ہے. ایک جھوٹ سے گناہوں کے کئی دروازے کھل جاتے ہیں اور بندہ بہت سے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے. وإن الفجور يهدي إلى النار. اور جھوٹ جب گناہوں کے راستے کھولے گا تو گناہوں سے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. یعنی جھوٹ وہ گناہ ہے جو بندے کے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر دیتا ہے. فرمایا کہ بلا یزاد المرء یکذب حتی یکتب عند اللہ کذاب. اور ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اپنی زندگی میں, جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالی یہ حکم دے دیتا ہے کہ اس شخص کو کذاب لکھ دو, یہ کذاب ہے. اب وہ دنیا میں جتنا بھی معتبر ہو اور جھوٹوں کا سہارا لے کر جتنا بھی اپنا سکہ قائم کر لے, لیکن وہ آسمانوں میں کذاب ہوتا ہے, فرشتوں کی لسٹ میں کذاب ہوتا ہے, جس کے لیے بڑا بھیانک عذاب ہے. اس کا عذاب تو عالم برزخ سے شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے ایک طویل خواب دیکھا, وہ خواب صحابہ کو سنایا. اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ فرشتے آپ کو ایک شخص کے پاس لے گئے جو جب لیٹا ہوا ہے اور اس پر ایک شخص سوار ہے. یعنی ہی کلوب من حدید, اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا نوکدار کنڈا ہے. وہ کنڈا اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو منہ کو چیسا جاتا ہے گدی تک, پھر اس کی ناک میں ڈالتا ہے اور ناک کو بھی چیرتا ہے گدی تک, پھر اس کی آنکھ میں گھونٹ دیتا ہے اور اس کو بھی گدی تک چیر دیتا ہے, پھر بائیں طرف آ جاتا ہے اور بائیں طرف یہی سلوک کرتا ہے. اپنے اس پورے عمل سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ اس چیر پھاڑ کا عمل شروع کر دیتا ہے. یہ شخص چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اس کی چیخیں گونج رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ, ما ذنبہ, اس کا کیا گناہ ہے, کسی اس سزا کیوں دی جا رہی. جبیر امین فرماتے ہیں کہ کان یکذب الکذب, یہ جھوٹ بولا کرتا ہے اور اس کی جھوٹ میں ایک خاص نیت یہ ہوتی تھی, یکذب من بیتی یکذب الکذب حتی تغلب الآفاق. اس کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے, اس کا یہ جھوٹ پھیل جائے. یہ جھوٹ وہی ہوتا ہے جو بندہ کسی کو اپنے کارنامے دکھانا چاہے, چاہے وہ جھوٹے ہی, اپنی شہرت چاہے, مال چاہے, کہ جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو اونچا کروں, اپنی تنظیم کو اونچا کروں, تاکہ لوگوں سے مال بٹوروں. زیادہ اس وعید کی یہی شکایت, بڑی برائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے, تاکہ لوگ ہنسیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جو کا ایک دانہ سنا دے گا, جہنم میں ڈال دے گا, جو کا دانہ ہاتھ میں دے دے گا اور فرمائے گا کہ تو اس جو کے دانے میں گرا لگا, اگر گرا لگا لو گے تو چھوٹ سکو گے, جب تک گرا نہیں لگاؤ گے جہنم میں رہو گے. اب بتاؤ جو کے دانے میں کوئی گرا لگا سکتا ہے؟ ہر کسی نے. اللہ پاک کا فرمانا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, جو لوگ جھوٹ بولتے ان کو اللہ کی پھٹکاریں برس گئی. تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ موقع تھا کہ جھوٹا دنیا میں اللہ کی لعنت پر مستحق ہوتا ہے, مرتے ہی عذاب قبر میں جھونک دیا جاتا ہے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کا مستحق ہوگا, جبکہ سچ یہ ایک منقبت ہے, فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالصدق, سچائی کو لازم پکڑ لو, سچائی کو اپنا لو. فإن الصدق يهدي إلى البر, سچائی سے نیکیوں کے راستے کھلتے ہیں. وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکیاں انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہیں. سچائی اس کی مفتاح ہے. ولا يزال رجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا, اور بندہ دنیا میں سچ بولتا ہے ہر مقام پر ہر موقف پر, سچائی اس کا شیوا بن جاتی, سچائی کو اپنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندہ ہر مقام پہ سچ بولتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو صدیق لکھ دو. میری لسٹ میں یہ بندہ صدیق ہے, اور صدیق کا مقام نبوت کے مقام کے بعد ہے, انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام. پھر اللہ تعالیٰ اس کو منحل کی صداقت دے دیتے, اس کا عقیدہ سچا, نیت سچی, تعلق باللہ سچا, منحل سچا, دین کے ساتھ تعلق سچا. یہ سچائی اگر چند لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لن یغنی عشر الف من قلة اذا صبروا وصدقوا, میری امت کے افراد اگر 12,000 ہوں تو پوری دنیا مل کر ان کو مغلوب نہیں کر سکتی, ان پر غلبہ نہیں جما سکتی. شرطیں دو ہیں, اذا صبروا وہ صبر کرنے والے ہوں تو صدقوا اور سچے ہوں, گفتار کے سچے ہوں, عقیدے کے سچے ہوں, اللہ کے ساتھ بڑا راست اور سچا تعلق ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق ہو, ان کے منہج میں صداقت ہو. اگر یہ صرف 12,000 بھی ہوں گے تو یہ کفار کے جتھے اور یہ ان کی طاقتیں, ان کی ایٹمی قوتیں انہیں مغلوب نہیں کر سکیں. سچائی کی قوت اور صبر کی قوت اتنی بڑی قوت ہے کہ کوئی قوت اس پر غالب نہیں آ سکتی. یہ ہے راز دنیا کے غلبے کا, حکمرانی کا, اور قبر میں آخرت میں کامیابی کا. اور اگر جھوٹے افراد ہو, جتھوں کے جتھے لگ جائے, جھوٹ ان کا منہج ہو, جھوٹ ان کا پروگرام, تو یہ کثرت اور یہ جتھے کسی کام کے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ انما الناس کئی نیت لا تکاد تجد فی رائے, لوگوں کی کثرت کی مثال تو ان 100 اونٹوں کی سی, 100 اونٹ جن کو آپ خریدیں ایک ذرے خطیر خرچ کر کے, ان کو پالیں اور پوسیں, کھلائیں اور پلائیں, لیکن جب تمہیں سواری کی حاجت ہو تو ان میں سواری کے قابل کوئی بھی نہ ہو, کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کثرت, یہ جتھے اور یہ اجتماعیت, لوگوں کی بھیڑ بھاڑ, اس کی مثال تو ان 100 اونٹوں کی سی ہے. وقت ضرورت دین کے کام کوئی نہیں ہے, تو یہاں منحج کی بڑی صداقت چاہیے. صداقت ایک اتنی بڑی منصبت ہے کہ کفار قریش بھی اس بات کو جانتے ہیں، وہ خواہش ہے کہ ہماری طرف جھوٹ منسوب نہ ہو، ہم اس سے بچیں۔ راجہ ابو سفیان نے کہا کہ واللہ لو الحیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہمارے دلوں میں اس قدر راسخ تھی، اگر ڈرنا ہوتا مجھے کہ میں کوئی جھوٹ بولوں اور میرے ساتھی اس کی نشاندہی کر دے، پھر تاریخ میں میرے نام پر وہ جھوٹ اناج ہو جائے، میرے نام پر بک دیا جائے، یہ تو بڑی میرے لیے ندامت اور ذلت کی بات ہو۔ لہذا بندہ بڑا سوچ سمجھ کر بولے، کسی موقع پر وہ جھوٹا قرار نہ پا جائے، کیونکہ جھوٹ کی یہ تہمت انتہائی بری تہمت۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک لفظ بھی غلط نہیں کہہ، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہہ، عداوت بہت ہے، غصہ بہت ہے، قیمے بہت ہے، وہ سارے زخم ان کو یاد تھے جو بدر میں ہمیں پہنچے، ہمارے 70 سنادی 70 سردار جنہیں میدان بدر میں قتل کر دیا گیا، ان میں سے ایک ایک یاد آ رہا، لیکن میں نے یہ تہیا کر لیا کہ سچ بول، جھوٹ نہیں بول۔ اب یہ مجلس قائم ہو گئی، ہرقل کی ترتیب کے مطابق سب بیٹھ گئے۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ کیف نصرہ فیکم، پہلے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیسا ہے، کچھ خاندان کا تعارف کراؤ، نسب کا تعارف کراؤ۔ یہ تو ایک بڑی قوی احساس ہے، خاندان کو دیکھا جائے گا، نسب کو دیکھا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کا نسب تو آدم علیہ السلام تک معروف تھا، آدم علیہ السلام۔ ابو سفیان نے کہا ہوا فی ذو نسب، اس کا نسب ہم نے بہت اونچا ہے، بڑا عجیب النسب، بڑا اعلی خاندان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے چن لیا اولاد اسماعیل، اولاد اسماعیل سے چن لیا قریش کو، اور قریش میں سے چن لیا بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یہ پوری کائنات کی قریب چنا ہوا خاندان ہے، اور چنے ہوئے خاندان میں سے چنی ہوئی شخصیت ہے، وہ فینا ذو نسب، وہ تو بڑا عالی نسب ہے، خاندانی وجاہت، پر نسب کی عظمت معروف ہے۔ یہ اس دور کے کفار تھے جنہیں خاندانی وجاہتوں کا اور نسب کا احساس تھا کہ یہ ہونا چاہیے، نسب نسب جو ہے وہ معلوم ہونے چاہیے، معروف ہونے چاہیے، خالص ہونے چاہیے۔ آج کے کفار تو اس بات کو معلوم کر چکے، آج یورپ میں ایسے بچے بکثرت ملتے ہیں کہ ان کے باپ کا علم، ایسے بچے بھی ہیں کہ ماں کا علم، کتے کتی کا عمل ہوا، بچہ پیدا ہوا کہیں پھینک کر چلے، پتہ نہیں کون باپ ہے کون ماں ہے۔ اور آج ان یورپ کے کفار کو ہماری اسی چیز پہ حسد، ہمارے خاندان معلوم ہے، ہمارا نسل معلوم ہے، اور یہ ایک بڑی طویل اور اہم احساس جو ہرقل نے سب سے پہلے پوچھی کہ محمد کا نسب کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان خاندانی مجاہدوں سے اس نسب کی عظمت سے بھی باپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ برادریاں اور یہ برادریوں کی تقسیمیں یہ معیار خرافت نہیں، لیکن نسب کا محفوظ ہونا اور خالص ہونا یہ معیار خرافت، باقی یہ برادریوں کی تقسیم کوئی کچھ اور کوئی کچھ یہ تفاضل کا معیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل العربی ولا عجمی ولا لعجمی ولا عربی ولا لابیض ولا اسود ولا لاسود ولا ابیض الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، الا بالتقوی، مدار فوقیت اور معیار برتری جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون، یہ تقسیمیں نہیں, برادری کی تقسیمیں نہیں کہ فلاں برادری اعلی ہے اور فلاں برادری اللہ کے ہر افضل ہے. نہیں, اللہ کے ہر افضل وہ ہے جو اتقا ہو, جو زیادہ پرہیزگار ہو, متقی ہو, اور جس کا سینہ, جس کا عمل, کردار, منحج, عقیدہ تقویٰ کے نور سے آراستہ ہو, اللہ کی فہرست میں وہ افضل ہے اور اعلیٰ اور برتر. اور اگر تقویٰ نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, توحید نہیں ہے, تو اللہ پاک نے شرم بری کہا ہے, پھر وہ انسان چاہے کتنی اونچی برادری کا ہو وہ سب سے بدتر ہے, انسانوں ہی سے نہیں بلکہ کیڑوں مکوڑوں سے, غلاظت کے کیڑوں سے, کٹھل کے کیڑوں سے بدتر. اگر اس کے پاس توحید نہیں, ایمان نہیں, عقیدہ نہیں, تقویٰ نہیں, اللہ کے ساتھ تعلق نہیں, تو پھر چاہے کسی بھی خاندان کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی منصب پر ہو, اور کتنی بھی دولت کا مالک ہو, فرمایا کہ وہ شرم بری ہے. چنانچہ ہرقل نے پوچھا کہ اس کا نسل کیسے, ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فیم ہے تو نسب ہے, تو بڑا عالی نسب, اس کا نسب بڑا اعلیٰ اور برتر اور بڑے عظیم نسب کا مالک ہے. ہرقل نے اس کا جواب دیا کہ ہاں یہ بات درست ہے, جو سچا نبی ہوتا ہے وہ نسب والا ہوتا ہے, اس کا خاندان ہوتا ہے, اس کی آواز کا جو ہے وہ ایک بڑی مبارک نبی ہوتی, اس لحاظ سے کہ ان میں دنیوی اعتبار سے کوئی عیب نہیں ہوتا. اس کا نسب اگر اعلیٰ ہے, نسلی اعتبار سے برتر ہے, اور تم اس کی گواہی دیتے ہو, یہ تو ایک علامت پیدا ہو کہ سچا نبی ہونے. اس نے کہا کدار اگر انبیاء تم آج ہوگی نسب قوم ہے, انبیاء بھی بڑے اونچے خاندان کے اور بڑے اعلی نسل کے ہوں گے, کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے نسب میں کسی مقام پر انگلی اٹھا سکے کہ تمہارا باپ ایسا, تمہارا دادا ایسا, کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑی قوی علامت ہے اس کے سچا نبی ہونے کی. وہ اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں, اللہ کے رسول ہوتے ہیں, وہ بڑے اعلی نسل کے مالک ہوتے ہیں. دوسرا سوال یہ کیا کہ هل قال هذا القول احد منكم, کیا تمہارے خاندان برادری میں کسی نے اس سے قبل نبوت کا دعویٰ کیا, کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ لا, نہیں, ایسا کوئی نہیں. ہمارے اس خاندان میں یہ پہلا شخص ہے جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے. ہرقل نے کہا کہ بات اور بہتری کی طرف جائے, کوئی ایسا شخص تو ہوگا, کوئی تو اچھا بھی قوم تین قبل ہو, تو پھر میں کہتا کہ یہ شخص اسی دعوے کی نقل کر رہا ہے جو آج سے پہلے اس کے باپ دادوں میں سے کسی نے کیا تھا, اسی کی یاد تازہ کر رہا ہے, اسی کی نقل کر رہا ہے, اسی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہے. اس کے پورے خاندان میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا, نہ اس کے باپ نے, نہ دادا نے, نہ پردادا نے, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یہ بات بھی اس کے حق میں کہ اللہ کا سچا نبی, اگر پوری برادری میں پوری قوم میں کوئی ایسا شخص ہوتا جس نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ اسی دعوے کی نقل, اسی دعوے کو اپنایا جا رہا ہے, اسی کی یاد دادا کی جا رہی, اور وہی جراثیم اس شخص میں منتقل ہو گئے. هل كان من آبائه من ملك, اس کی آواز دار میں کوئی بادشاہ تھا, کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ لا, نہیں, کوئی بادشاہ نہیں گزرا, اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا. ہرقل نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا لقول جب امور کا ابھی ہے تو پھر یہ بات کہی جا سکتی تھی, انگلی اٹھائی جا سکتی تھی اپنے اباؤ اجداد کی بادشاہت کو طلب کر رہے ہیں. وہ بادشاہت جو اس کے خاندان میں تھی وہ اسی بادشاہت کو اسی منصب کو اور وقار کو طلب کر رہے ہیں کہ میرا فلاں دادا بادشاہ تھا تو میں بھی اس وقار کو اس بڑائی کو اس لیڈری کو اپنے لیے حاصل کروں اور بڑا بن کر دکھاؤں. تو ایسی بات بھی نہیں, بقول تمہارے اس کے پورے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں. تو یہ اعتراض بھی اس پر وارد نہیں ہوتا کہ بادشاہ ہوتا یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ اپنے آبا اجداد کی بادشاہت کو طلب کرنا چاہتا ہے اور اسی لیڈری کو اور بقار کو چاہتا ہے جو کبھی اس کے خاندان میں ہوا کرتا تھا. یہ بات بھی نہیں, نہ کوئی نبی تھا نہ کسی نبوت کا دعویٰ کیا اور نہ کوئی بادشاہ تھا. اس اعتبار سے اس شخصیت پر کوئی اعتراض نہیں. اب چوتھا سوال یہ ہے, اشراف الناس اتبعوہم ضعفاء, کہ اس کی اتباع کرنے والے کیسے؟ اشراف ہیں ضعفاء, کمزور اور غریب لوگ ہیں, بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں, یا اشراف ہیں؟ اشراف شریف کی جمع ہے. لفظ اشراف دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے, ایک تو شریف کے معنی, شریف ہو عزت دار ہو اور مکارم اخلاق کو سمیٹنے والا ہو, اشراف اس معنی میں آتا ہے. اور ایک اشراف کا معنی متکبر مغرور دولت کے نشے اور اس کے گمان میں مبتلا. یہاں اشراف کا معنی یہی, کیونکہ یہاں اشراف استعمال ہوا مقابلہ ضعفاء, یعنی کمزور کے مقابلے. جب لفظ اشراف ضعفاء کے مقابلے میں استعمال ہو تو اس کا معنی شریف کا نہیں, اس کا معنی مالدار اور مال کا گمان رکھنے والا اور طاقت کا غرور. تو اس کی اتباع کرنے والے کیسے ہیں؟ کمزور لوگ ہیں, ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, یا اشراف متکبر اور فخر میں مبتلا, گمنگ میں مبتلا, جن میں طاقت میں نشہ ہو, مال کا نشہ ہو, اس کے پیروکار کیسے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ افواہ ہو, اس کے پیروکار کو جو افواہ ہیں, کمزور ہیں, دھتکارے ہوئے لوگ ہیں, اکثریت ہمارے غلاموں کی, اس کے پیروکار جو افواہ ہیں. رتن نے جواب دیا تم اتباع الرسل, یہ نقطہ بھی اس پیغمبر کے حق میں ہے, کیونکہ جب سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا یہ ایک امر طبیعی ہے, امر فطرت ہے کہ انبیاء کے نزدیک, انبیاء کے قریب ضعفاء ہی ہوتے, کمزور ہی ہوتے اور پہلے کمزور ساتھ دیتے. جب اشراف کا نشہ حرم ہوتا ہے اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا عہدہ چھننے والا ہے اور یہ مونچھیں نیچی ہونے والی ہیں تو پھر وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے, قبول کر لیتے, لیکن اقتدار کی توفیق ضعفاء کو ملتی. یہ بات اس نبی کے حق میں کہ عادتاً اور عامتاً انبیاء کے اعتبار جو ہے وہ کمزور ہی ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سابق العرب, انا سابق العرب و بلال سابق الحبش و صہیب سابق الروم و سلمان سابق فارس, اس پورے عرب میں سابق الاسلام میں ہوں, سب سے پہلا مسلمان میں ہوں, عرب میں پہلا مسلمان میں ہوں, اور پورے روم میں پہلا مسلمان صہیب رومی, اور پورے حبشہ میں پہلا مسلمان بلال حبشی, اور پوری سلطنت فارس میں پہلا مسلمان سلمان فارسی. یہ سب ضعفاء ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو قوموں کی اشراف کی غلامی کرنی پڑی, جن کو دین حق کو قبول کرنے کے بعد مارے کھانی پڑی. ہم ابن عباس نبی اسلام کے پاس آئے, اسلام کا ابتدائی دور ہے, اور آ کر پوچھا تم اللہ کے سچے نبی ہو؟ فرمایا کہ سچا نبی. پوچھا من اتباع کا ہے اسلام, اب تک کتنے لوگوں نے آپ کی اتباع کی, کتنے لوگ تیار ہو سکے؟ فرمایا کہ صرف دو ہی, عبد بحر ایک غلام ہے اور ایک آزاد ہے، ایک بلال حبشی اور ایک ابوبکر صدیق، صرف دو ہی. عمر نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ انت لا تستطیع ذلك، عمر تم اسلام قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ابھی تم لوٹ جاؤ اور جب دیکھو کہ ان میں عمر ہی چلتا ہے، جب تم یہ سنو کہ میرا معاملہ غالب آ چکا ہے اور اللہ نے کمزوری ختم کر دی اور یہ آزمائش کا دور ختم ہو چکا، پھر تم آ جانا اور اسلام قبول کر دینا. ان حالات میں تم میں طاقت نہیں، تمہاری قوم تم کو پکڑ دے گی اور بڑی عزائی دے گی، حتیٰ کہ تم ہو سکتا ہے ڈر کے مارے، تکلیفوں سے ڈر کر رجوع کر لو اور چھوڑ دو، ابھی تم چلے دے. عمر کا کہنا ہے کہ کاش اس وقت میں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا تو کن تو رابع اسلام، تو اس پوری کائنات میں چوتھا مسلمان میں ہوتا. لیکن یہ دور سو آفاق کا دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا فسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اسلام کا آغاز غربت سے ہوا، اجنبیت سے ہوا، اور ایک وقت آئے گا جس غربت سے اسلام شروع ہوا اسی غربت پہ لوٹے گا. کمزور لوگ شروع میں آئے اور تھوڑی تعداد، اور ایک وقت آئے گا کمزور لوگ رہ جائیں گے اور تھوڑی تعداد رہ جائیں گے. چنانچہ یہ اسلام کا آغاز صرف دو، بلال حبشی کمزور غلام، کتنی تکلیفیں سہنی پڑی، قوموں نے مارا، گرم کوئلوں پر گھسیٹا، نوکدار پتھروں پر گھسیٹا، رسی گلے میں باندھ کر قوم کے بچوں کے سپرد کر دیا جاتا کہ گھسیٹا اور جو چاہے سلوک کر، کھول پر وہ پانی ڈالا جاتا. یہ ضعفاء الناس، لیکن زبان پہ اللہ الرحم، اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید کے نعرے اور اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف ہے. یہ ضعفاء کی شان. امیر عمر رضی اللہ عنہ نے دور میں ایک دفعہ بلال سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تمہاری قبر دیکھنا چاہتا ہوں. بلال نے کہا کہ یہ نیکی تو میں نے اللہ کے لیے کر رکھی، مجھ پر کیا بیتی اور میری قبر کیسی ہے میں نے کسی کو دکھائی نہیں، تاکہ یہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ سے مجھے اس کا صلہ چاہیے. فرمایا کہ میں امیر المومنین تمہیں حکم دے. کہا کہ ٹھیک ہے، اگر امیر کا حکم ہے. امیر نے کمر کو ٹٹول کے دیکھا اور امیر عمر جیسے بہادر انسان کی چیخ نکل گئی کہ یہاں تو صرف ایک ہڈی کا پنجرا ہے اور گوشت نام تو کچھ نہیں، گوشت نام تو کچھ نہیں. یہ سو افغان الناس. ہرکل نے کہا کہ ہم اخبار رسم، یہ بات درست ہے کہ سو افغان ہی انبیاء کے اتباع ہوتے ہیں. یہ دنیا کے مالدار اصحاب نخوت جو مختلف گفندوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ شروع میں اس پر آبادہ نہیں ہوتے، جس کو اللہ توفیق دے، ابوبکر صدیق جیسے، عثمان غنی جیسے، عمر بن خطاب جیسے، یہ اشراف اپنی قوم کے معزز لوگ، اللہ نے ان کو چن لیا. لیکن عام مدنی ضعفاء، بلال حبشی، سہیل رومی، بڑی کٹھن تکلیفیں سہنی پڑی اور کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا. ہرقل کو کتنا شعور ہے، کتنی بار پڑ دین کی اور دین کے مزاج کی. اس لیے جو ضعفاء ہے ان کو قریب کرنا چاہیے. یہ انبیاء کے قریبی لوگ ہوتے ہیں، یہ سچے ساتھی ہوتے ہیں. اشراف سچے ساتھی نہیں ہوتے. جو ضعفاء ہیں اور کمزور لوگ ہیں وہ سچے اور قریبی ساتھی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما تنصرون بضعفاء، اور ایک دن تر رکھو کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، کہ تمہیں رزق دیا جاتا ہے بضعفاء تمہارے کمزوروں کی برکت سے. اگر مالداروں کو رزق ملتا ہے تو کمزوروں کی برکت سے ملتا ہے، تمہاری اگر مدد ہوتی ہے تو کمزوروں کی برکت سے ہوتی. بدعوت ہم اخلاص ہم نفرات ہیں، ان کی دعاؤں کے نتیجے میں، ان کے اخلاص کی برکت سے اور ان کی نمازوں کی برکت سے. کمزوروں کی دعائیں لیا کرو، ان کو دھتکارا نہ کرو. ان کو دھتکارنا یہ ایک بڑا گراں معاملہ ہے اور اس کی تفویض کی گئی. کمزور آئیں، غریب آئیں، ان کو قریب کرو، ان کی عزت کرو. جیسے عمر بن خطاب کے دور میں ابو سفیان ان سے ملنے آئے تو آپ کیونکہ مشغول تھے، دربان سے کہا کہ انتظار کے لیے کہو. انتظار کے لیے بیٹھ گئے، حکیم بن حزام بھی ساتھ تھے، انتظار شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد دروازے میں دستک ہوئی، دربان نے پوچھا کہو، ان کہا کہ بلال حبشی. دربار میں خبر دی امیر المومنین کو بلال حبشی بھی آئے ہیں تو اپنا کام چھوڑ کر آتا ہے. بلال کا استقبال کیا اور استقبال کر کے اندر لے گئے. امیر عمر کہا کرتے تھے اور وہ صدیق سے ہادا سیدنا وعتق سیدنا, اور وہ ہمارا سردار ہے اور اس نے ہر ایک سردار کو خرید کر آزاد کیا. بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا, کہا تم بھی سید ہو اور جس کو تم نے خرید کر آزاد کیا اگرچہ وہ غلام تھا لیکن وہ بھی ہمارا سید, اس کو اندر لے گئے. ابو سفیان نے کہا امیر المومنین نے انصاف نہیں کیا, ہمیں بٹھا چھوڑا ہے اور ایک غلام کا استقبال کیا ہے, یہ امیر المومنین کا انصاف نہیں. حکیم بن ہزام نے کہا تم ناراض کیوں ہوتے ہو, امیر المومنین نے انصاف کیا, تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارا خاندان کیا ہے اور تم کس برادری میں ہو, یہ دیکھو کہ اسلام میں تقدم کس کو ہے, تمہیں یہ بلال کو, بلال نے اسلام کا قبول کیا اور تم نے اسلام کا قبول کیا. بلال نے تب کیا جب اسلام قبول کرنا ایک بڑی گالی تھی, اور جو اسلام قبول کر لیتا اسے بڑا انگاروں پر گھسیٹا جاتا, تکلیفیں دی جاتی, ان کو آری سے چیرا جاتا. اور تم نے اسلام تب قبول کیا جب مکہ فتح ہو گیا, علاقہ چھن گیا, گھروں پر قبضے ہو گئے, چوتراہٹیں ختم ہو گئی, مونچھیں نیچی ہو گئی, تب تم نے اسلام قبول کیا. بلکہ حکیم بن ہزام نے کہا کیا ہے ابو سفیان, جب کل قیامت کا دن ہوگا اور بلال حبشی کو اللہ بلائے گا تو اللہ کو بھی اعتراض کرو گے, یا نہیں یہ کیسی تہذیب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے انبر ضرور اطول اعناق یوم القیامہ, قیامت کے دن موزنوں کی گردن سب سے اونچی ہو. اور بلال حبشی تو کعبۃ اللہ کے مؤذن اور مسجد نبوی کے مؤذن, اور پوری زندگی یہ خدمت انجام دی اللہ کے نبی کے امر سے. تو اس نقطے کو رقل سمجھنا تھا, ہم اتباع سب کہا کہ واقعہ جو انبیاء کے اتباع ہوتے ہیں سچے پیروکار وہ کمزور ہی ہوتے ہیں, اور اسلام ان کمزوروں میں شروع ہوتا ہے. ان میں اسلام بادا غریب بس یوں جو کما بادا غریب فتح بادل ہو رہا تھا. اسلام غربت سے شروع ہوا, جس غربت سے شروع ہوا اسی غربت میں لوٹے گا. فتح بادل ہو رہا تھا فرمایا خوشخبری ہو غربا کے, یہ کمزور لوگ یہ ضعفاء یہ غربا ان کے لیے بشارتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں, اللہ جو ہے ان کے لیے کیا کچھ ہے یہ اللہ جانتا ہے. تو یہ لوگ اس قابل ہیں ان کو قریب کیا جائے, جو آفا کو کمزور ہوں دھتکارا نہ تھا, انہیں دیکھیں تو ماتھے پر بند ہے. بس شرط یہ کہ وہ سچے عقیدے کے حامل ہوں, سچے مسلمان ہوں اور مخلص ہوں, تو ان کی عزت اور خدمت کی جائے. یہ انبیاء کا منصب اور انبیاء کا منحص کہ انبیاء کے قریب یہی لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ان منحصی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. گفتگو اس پر جاری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی معرفت دے, سچے عقیدے کا فہم عطا فرما دے, ہمارے دلوں کو ہمارے اعمال کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, شیخ جاول حق صاحب کے صاحبزادے مدر الحق کافی بیمار ہیں, آئی سی یو میں ہیں, دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو